الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة طه کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات واقعات پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ جب مدین سے واپس آ رہے تھے جہاں ان کی شادی بھی ہوئی، اور پھر وہ واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے گویا نبوت سے سرفراز فرمایا کہ ایک پہاڑ پر، کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، اس پر انہیں ایک طرف روشنی نظر آئی. سردی کا موسم تھا، ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ تھی، راستہ بھول چکے تھے، رات کا وقت تھا. تو وہ گئے کہ میں وہاں جاؤں تو شاید مجھے کوئی راستے کا بھی سراغ ملے، اور کچھ تاپنے کے لیے انگارے وہاں سے شاید مل جائیں. اور وہاں گئے تو پھر معاملہ ہی کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بشر فاسد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے. اور پھر انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف اور اسے ایمان کی دعوت دو، اور اسے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اس کے بعد سے حالات و واقعات کافی تفصیل سے آئے ہیں، اور آخری واقعہ جو ہم پڑھ رہے تھے جو درمیان میں رہ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی الوا عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کوہ طور پر بلایا تھا، 40 دن کا وعدہ کیا تھا. اپنے شوق اور اشتیاق میں حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے. واقعہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سرزنش بھی کی، بات پوچھ بھی کی، جلدی کیوں آئے، وقت سے پہلے کیوں آئے. ان کا جواب یہ تھا کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، حاصل نہیں ہے، اصل بات تو اس کی ہے. لیکن فرمایا کہ تمہاری قوم کو ہم نے ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے پیچھے سے، اور صابری نے انہیں گمراہ کر دیا. اس کے کچھ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں کہ صابری نے ایک بچھڑا بنایا تھا، وہ زیورات تھے بنی اسرائیل کے پاس امانتاً آل فرعون کے، اور جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو وہ زیورات بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، ہم استعمال تو کر نہیں سکتے، ان کو سنبھالنا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا. تو انہوں نے مشورہ تن اس کو پھینک دیا کسی ایک جگہ پر. اور سامری کو ایسی شخصیت تھی کہ جو کچھ مختلف قسم کے جو اونے ٹوٹکے ہوتے ہیں، سفلیات ان کا واقع تھا. اس نے ان زیورات کو اٹھایا، انہیں پگھلا کر ڈھال کر ایک بچھڑے کی شکل کی ایک ہیئت بنا دی اس سے، اور اس میں سے ایک آواز بھی آتی تھی گائے کے ٹکرانے کی. تو سامری نے کہا کہ اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، لہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، دیکھو یہ ہے تمہارا بھی الہ اور موسیٰ کا الہ معبود. موسیٰ مغالطے میں چلے گئے ہیں کوہ طور پر، معبود جو ہے وہ تو یہ ہے اس کا. بھاگ کے وہ قوم کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ جو ہے پھر اس شرک کے اندر ملوث ہوا، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو بہت غصے اور افسوس اور رنج کی کیفیت میں تھے. تو انہوں نے پھر بات پر شروع کی ہے، اور اب جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں ان کا خطاب حضرت ہارون سے ہے جن کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان سے پہلے یعنی اپنی قوم سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی، یا قوم انما قتلتم بھی، اے میری قوم تم اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، وان ربکم الرحمن فاتبعونی، اور تمہارا رب تو وہی رحمان ہے، اس کو کہاں تم نے اپنا معبود بنا لیا اس بچڑے کو، فاتبعونی واطیعوا امری، بس میری پیروی کرو، میرا کہنا مانو، اور جو بات میں کہوں اس کی اطاعت کرو. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، تو جو لوگ بھی اس شرک میں ملوث ہوئے تھے اس گمراہی کے اندر، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو مسلسل اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. اعتکاف کہتے ہیں دھیان لگانا، ہم اس کا اعتکاف جاری رکھیں گے، بالکل دھیان لگا کر بیٹھیں گے، جیسے بتوں کے آگے بیٹھا جاتا ہے ان مذاہب میں جہاں بت پرستی ہوتی ہے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہی واپس آئیں اور پھر وہ ہمیں بتائیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اتھارٹی کو ماننے سے قوم نے انکار کر دیا. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا اس بات سے کہ جب تم نے دیکھا کہ وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تتبعانی، تو تم میرے پیچھے کیوں نہ چلے آئے، مجھے فوراً اطلاع کرتے. افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں تمہیں ذمہ دار بنا کر گیا تھا، تم نے اس ذمہ داری میں غفلت کا معاملہ کیا. قال ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے یعنی میرے بھائی، کہ ہماری والدہ مشترک ہیں، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرا سر مت پکڑو. سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا سر پکڑ کر حضرت موسیٰ نے انہیں گھسیٹا اس غضب کے عالم میں اور جلال کی کیفیت میں. انی خشیت ان تقول ففقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم کہو گے کہ تو نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا. میں تو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا اور ممکن سمجھایا، اور میں یہ سمجھا کہ اب قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی اور پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے، تو یہ حالات سے جن سے سابقہ تھا. قال فما حکمک یا سامری، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے اس سامری کی طرف، وہ جو سارے فساد کی جڑ تھا. ما حکمک یا سامری، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا حقیقت ہے، اے سامری اب ذرا تم بتاؤ. اور دخلت بما لم يبصروا به، وہ کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور پھر میں نے ایک مٹھی بھر لی تھی رسول کے قدموں کے نیچے سے. فنبذتها، میں نے وہی ڈال دی اس بچھڑے کے اندر. وكذلك سولت لي نفسي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے سمجھایا. یہ رسول کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی اٹھائی ایک مٹھی بھر، اس کا جو قصہ ہے روایات میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کے ساتھ اس سمندر میں سے گزر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رستہ نکالا ان کے لیے خشک راستہ، تو اس پوری صورتحال کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل. انہوں نے آل فرعون کے لشکر کو روکا ہوا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے وہ راستہ ہموار کیا تھا. یہ سامری کیونکہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں کچھ روحانیات وغیرہ اس کے اندر، جیسے سادھو یوگی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ریاضتیں کی ہوتی ہیں، تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ اس جگہ جو ہے جبرائیل موجود ہیں، اور اس نے وہاں پر اس جگہ کی مٹی جو ہے جس جگہ اس کا خیال تھا کہ جبرائیل ہے وہ اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی تبرک کے طور پر کہ یہ کبھی کام آئے گی. اور وہ جو اس نے بچڑا بنایا ان زیورات کو ڈھال کر، بچڑے کی شکل ظاہر بہت زیورات سے، کوئی سائز بھی اس کا اچھا خاصا ہی ہوگا، اس کے اندر وہ جو مٹی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی. جب اس کو وہ ڈھال رہا تھا تو مٹی شامل کر دی اس کو بنانے میں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے نفس نے یہی سجھایا، مجھے یہی پٹی پڑھائی، نفس نے پڑھائی یا شیطان نے پڑھائی، جو بھی ہے، بہرحال یہ شکل بنی تھی اور اس کی وجہ سے اس میں سے وہ آواز بھی کوئی آ رہی تھی. قال فذهب، حضرت موسیٰ نے فرمایا جا دفع ہو، فإنک کا فی الحیاۃ ان تقول ادا مساس، تیری سزا اب یہ ہے کہ زندگی بھر اب تو یہ کہے گا اپنی زبان سے کہ لا مساس، کوئی بھی ٹچ نہ کرے، جیسے اچھوت ہوتے ہیں کہ تم بالکل الگ تھلگ رہو گے، سب سے بائی پوٹ، اور کوئی قریب آئے گا تو تم کہو گے لا مساس، جس سے کوئی میرے تم قریب نہ آئے۔ یہ ایک بہت ہی ذلت آمیز قسم کی ایک سزا ہوتی ہے کہ اسے بالکل کاٹ کر رکھ دیا جائے اور اچھوت بنا دیا جائے، کسی شخص کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک وقت موعود بھی ہے کہ جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، وہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو تجھے موت دے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ ٹلنے والا نہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي غَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا نظر ڈالو اپنے اس معبود پر کہ جس کی طرف تم دھیان لگا کے بیٹھے رہتے ہو سارا دن، جس کی بندگی کرتے رہتے ہو، اب میں اس کا کیا حاصل کرنے والا ہوں؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے سمندر میں اڑا کر۔ یہ معاملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اس بچڑے کے ساتھ، اس کی کچھ ریزیمبلنس ہے جو ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی تصور ہے، ایک گاؤ ماتا کی پرستش، اور پھر یہ ہے کہ مردوں کو جلا کر اور پھر راکھ وہ بکھیر دینا دریا کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ اس لیے، ایک خیال یہ بھی بعض لوگوں نے رائے دی ہے کہ کچھ لاسٹ ٹرائبس تھے بنی اسرائیل کے، گم شدہ قبائل کو یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، وہ برہمن بنے، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے ہندو مذہب اور اس کے جو تصورات ہیں ان کو عام کیا، اور اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم، کچھ چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں جو آپس میں مشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب کا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اے نبی ہم آپ کو یہ سناتے ہیں سابقہ قوموں کے احوال جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر عطا فرمایا ہے، یہ کتاب، یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے قیمتی شے ہے۔ من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا، جو شخص اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی طرف سے منہ موڑے، تو اسے وہ تو اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ، خالدین فیہ، اور اسی بوجھ تلے رہے گا وہ ہمیشہ۔ وساءتهم یوم القیامۃ حملا، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی بھاری بوجھ ہے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم گھیر کر لائیں گے، جمع کریں گے مجرموں کو، گناہ گاروں کو، اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں خوف و دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں۔ يَتَفَاقَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، اور وہ آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہ تم نہیں رہے مگر شاید 10 دن، دنیا میں جو وقت گزارا تھا زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے۔ نحن اعلم بما يقولون، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا جو اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ يقول امثلهم طريقة، جب ان میں سے بولے گا ایک وہ شخص کے جو بہت ہی صاحب الرائے ہوگا، بڑا لال مجکڑ، سوچ مجکڑ، کہ جس کی رائے میں بڑا وزن سمجھا جاتا ہوگا، وہ پھر کہے گا ان لبثتم الا يوما، کہ نہیں تم تو رہے تھے بس کل ایک ہی دن گزارا تھا دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اصل میں قرآن مجید میں یہ موضوع کئی مقام پر آیا ہے کہ وہاں احساس یہی ہوگا دنیا میں جو وقت بھی گزارا تھا، کسی نے 100 برس بھی گزارے تھے تو یوں محسوس کرے گا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہمیں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جب اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بچپن کے واقعات بھی لگتے ہیں جیسے کل کے واقعات تھے، چاہے اس کے اندر فصل جو ہے وہ 40-50-60 سال کا پڑ چکا ہو، تو گزرا ہوا وقت جو ہے وہ تو اسی طرح رہتا ہے، بالکل ہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں، یہ تو کل کی بات کی ابھی۔ تو یہ ایکسپیرینس اس حد تک تو یہاں بھی ہوتا ہے اور اصل میں وہاں جا کے کھلے گا اور انسان کافی افسوس بنے گا کہ وہ دنیا کی زندگی کے لیے جو ہم نے سب کچھ کیا اور اپنی عاقبت گنوائی, اپنا کیریئر, اصل کیریئر جو ہے مستقبل اس کو داؤ پر لگایا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ چند گھنٹے ہم شاید وہاں رہے تھے یا زیادہ سے زیادہ ایک دن, اور اصل زندگی جو ہے وہ اب سامنے ہے, کتاب زندگی. وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْجِبَالِ, اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, تو کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں بکھیر کر اڑا دے گا, یعنی قیامت کے دن پہاڑ جو ہے وہ جیسے کہ سورہ آخری پارے میں جو آتا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اور وہ چھوڑ دے گا زمین کو بالکل صاف میدان چٹیل. لا ترى فيها عوجا ولا امتا, تم نہیں دیکھو گے اس کے اندر نہ کوئی کجی اور نہ کوئی بلندی. یہ دنیا میں تو لینڈسکیپ مختلف ہوتے ہیں, کہیں اونچائی ہے, کہیں نیچائی ہے, کہیں سمندر ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں زمین کے اوپر جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, پہاڑ ہے تو وہ بلند ہے. اس دن یہ زمین جو ہے اس کے ساری اونچ نیچ برابر کر کے چٹیل میدان ہوگا, بالکل صاف سفاف. اور ایک رائے یہ ہے کہ میدان حشر بھی یہی ہے, حشر جو ہے وہ یہی پر ہونا, اسی زمین پر, قصہ زمین برسر زمین ہونا. اللہ عالم, بھارت بہت سے علماء کی رائے ہے. فیضر ہوا قان تو سکا ادا کرا کی راڑی, جس دن کے پکارے وہ پیروی کریں گے, دوڑیں گے پکارنے والے کی پکار پر. لا عوج لہ, اور مجال نہیں کہ ذرا بھی اس سے کج ہو جائیں, یعنی جو پکارا جا رہا ہے میدان حشر سے تو سیدھے اس کی طرف بھاگیں گے. جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے کہ جیسے ایک ٹارگٹ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے آپس میں دوڑ لگا رہے ہیں. کیا نہ ہوں ملا مصوبی یوں فکون, کوئی دائیں بائیں نہیں جائے گا, سیدھا پہنچے گا اس جگہ. وخشعت الاصوات للرحمن, اور رحمان کے سامنے تمام نگاہیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا, اور تم نہیں سنو گے سوائے پاؤں کی دبی دبی آہٹ کے, معمولی سی سرسراہٹ. یومئذ لا تنفع الشفاعة, وہ دن کے جس دن کام نہیں آئے گی سفارش. إلا من أذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ جس کے لیے, جس کو رحمان نے ہی اجازت دی ہو. ورضي له قولا, اور جس کے لیے وہ کوئی بات کہنے کو پسند کرے. یعنی شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ دو طرفہ, اس پر اللہ کی طرف سے پابندی ہے. شفاعت صرف وہ کر سکے گا جسے اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت ملے, نمبر ایک, اور اس کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے اللہ اجازت ہے کہ ہاں اس کی کر سکتے, جس سے اللہ راضی ہے اور اس کے بارے میں خود اللہ چاہتا ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے. یہ ہے دو یہاں پر حد بندیاں لگا دی ہیں کہ اس سے شفاعت ہے لیکن ان پابندیوں کے ساتھ جو اللہ نے لگا دی. یا لگوں گا کہیں آئندگی ہی مماخلتا ہوں, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا يحيطون به علما, اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے, وہ تو سب کچھ جانتا ہے, ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں کوئی شفاعت اس طرح سے نہیں کر سکے گا جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ صاحب میں اس شخص کو جانتا ہوں, آپ شاید پوری طرح واقف نہیں ہیں, یہ اندر سے بہت نیک آدمی ہے, اچھے مزاج کا آدمی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, یہ تو کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں. کیا اللہ کو ہم بتا رہے ہیں وہ چیز جو اللہ کو نہیں معلوم؟ تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے, جو پیچھے ہے, جو ظاہر ہے, جو باطن ہے. ہاں اللہ کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم. ولا يحيطون به علما, ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وعنت الوجوه للحي القيوم, اور تمام چہرے اس دن حی و قیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. یہ حی و قیوم کا لفظ سے پہلے بھی آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہت اہم ہے. الحی وہ خود زندہ ہے, اور القیوم یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اور تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے, باقی جو بھی زندہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں, اس کے قائم رکھے قائم ہے یہ کائنات, اس کے زندہ رکھے ہم یہاں زندہ ہیں. تو جب چاہے یہ حیات صرف کر لے, اس اس وجود کو عدم میں تبدیل کر دے, اس کو اختیار حاصل. وقد خاب من حمل ظلما, اور نامراد اور خائب و خاسر ہوا وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا. اور یہاں اصل میں ظلم سے مراد شرک ہے. جس نے کچھ بھی شرک کا ارتکاب کیا وہ ظلم ناکام اور نامراد ہوگا, خائب و خاسر ہوگا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں کہ اہل ایمان کی بھی ایک بڑی اکثریت, بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مرتب ہیں. تو وقد خاب من حمل ظلما, خائب و خاسر ہوگا, نامراد ہوگا وہ شخص کے جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا, ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, اور جو کوئی عمل کرے اچھے بھلے کام نیک کام اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو, فلا يخاف ظلما ولا هضما, تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا نہ بے انصافی کا اور نہ ہی نقصان پہنچنے. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا, اور اے نبی اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر. وصرفنا فيه من الوعيد, اور ہم نے اس میں اپنی وعید اپنی دھمکی مختلف اسالیب سے واضح کر دی ہے, مختلف پیرایا بیان میں بھی اس کو جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچے اللہ کے غضب سے, اس جہنم سے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے. او یحدث لہم ذکرا, یا پھر ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے جو اس قرآن سے اور اس کے اندر جو نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, ان کی آنکھیں کھل جائیں, وہ اپنے معاملات درست کر لیں, وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کر سکیں. فتعالی اللہ الملک الحق, تو بلند و برتر ہے وہ اللہ کے جو الملک ہے, الحق ہے, جو بادشاہ حقیقی ہے. دنیا میں جسے آپ بادشاہ بناتے ہیں وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا, ایک شخص کو اٹھا کر آج بٹھا دیا پھر کل اس کو نیچے اتار دیا, وہ کیا ہے, وہ ان لوگوں کا خالق تو نہیں ہے جن پر وہ بادشاہ کر رہا ہے, وہ ان کا رازق نہیں ہے. تو بادشاہ حقیقی تو ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے, وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه, اور اے نبی آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے. سورہ مریم میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا تھا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں, یہ آیات قرآنی جلد از جلد ہم تک مجھ تک پہنچے, اس کے ذریعے جو ایک روحانی سکون ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یا جس وقت حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ تیزی سے زبان کو حرکت دیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے یاد ہونے سے, حافظے سے محو ہو جائے. تو اس کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ عجلت نہ کیجیے, جلدی نہ مچائیے. من قبل ان یقضى الیک وحی, اس سے پہلے کہ پورا ہو چکے اس کا اترنا, یعنی اللہ کے علم کے مطابق کب کی کون سی آیت نازل ہونی ہے وہ اس کے حساب سے ہی نازل ہوگی, اور آپ اس کے اندر کسی عجلت کا مظاہرہ نہ کیجیے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اس پہ تو آپ قناعت کیجیے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر آیات اتار رہا ہے, وہ تو اپنی حکمت کے تحت نازل فرما رہا ہے. اور زبان کو تیزی سے حرکت بھی نہ دیجیے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے. یہ سورۃ قیامہ میں بات آ چکی, اگرچہ ہم پڑھیں گے بات میں. یہاں فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, یہ ہے مانگنے کی چیز اور دعا کرنے کی, میری بصیرت میں, میری سمجھ بوجھ میں, میرے علم میں اضافہ کر. یہ تلقین کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے تو تاکید کرتی تھی آدم کو اس سے پہلے بھی, فَنَسِيَا, وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی, یعنی جس چیز سے منع کیا تھا تاکیدن اس کے اندر انہوں نے ان سے بھول چوک ہو گئی, خطا ہو گئی, تو عزم کی کمی ہے. اور اسی کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ کمی جو ہے موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ چھٹا موقع ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے مطالعے سے گزر رہا ہے قصہ آدم و ابلیس سے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے, یہ ابلیس جو ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا, دیکھو تم دونوں کو کہیں یہ جنت سے نکلوا نہ دے, یہ دشمن ہے کوشش کرے گا تمہیں یہاں سے نکلوانے کی, یہ تمہارا حاسد ہے. فتشقا, اگر ایسا ہوا تو پھر تم محروم ہو جاؤ, بد نصیب ٹھہرو. انک اللہ تجوع فیھا ولا تعرا, اور اس جنت کے اندر نہ تو تمہیں کوئی بھوک محسوس ہوگی اور نہ ہی تم برہنگی محسوس کرو گے اور یعنی لاحق ہوگی. جنت ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں. وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحیٰ, اور اس میں نہ تمہیں پیاس محسوس ہوگی اور نہ تمہیں دھوپ جو ہے وہ ستائے گی. فوسوس الیہ الشیطان, شیطان نے پھر وسوسہ اندازی کی اور ان کے جی میں یہ بات ڈال دی. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد, اور پٹی کیا پڑھائی, کہنے لگا کہ آدم کیا بتاؤں میں تمہیں وہ چیز کے, وہ درخت کے جو خلد ہے یعنی جس میں ہمیشہ کی مل جائے گی تمہاری زندگی جو ہے وہ عدد ہو جائے گی, ایسا درخت کہ اس کے کھانے سے پھر تم پر موت تاری نہیں ہوگی. وہ ممکن دائ اللہ, اور تمہیں ایسی بادشاہت نصیب ہوگی کہ جس کے اوپر کبھی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی, ہمیشہ تر و تازہ رہے گی. اب یہ اس نے پٹی پڑھائی اور یہ سب باغ دکھائے. پاک کا نام انہا, تو پھر کھا لیا ان دونوں نے اس پھل کو. فبدت لہما سواتہما, تو ان کے ڈھانپنے کی چیزیں کھل گئی, ان پر جو چیز چھپانے کی تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی, ان کا سطر کھل گیا. وطفقا یصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ لگے اس کے اوپر گانٹنے اپنے اوپر جنت کے پتے اور انجیر کے پتے جو ہیں, جہاں تک یہ بائبل کے اندر یہ ہے فک ٹری. وعصا آدم ربہ فغوا, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا سیدھے راستے سے. ثم اجتباہ ربہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا, برگزیدہ کیا. فتاب علیہ, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور آدم پر نظر کرم کی. وہدا, اور ہدایت بخشی. قال اهبطا منها جميعا, فرمایا کہ اب دونوں یہاں سے اترو اکٹھے ہی. بعضکم لبعض عدو, تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, یعنی یہ شیاطین جن اور انسان. فإما یأتینکم منی هدى, اور جب کبھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی, تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم اور بد نصیب رہے گا. یہ اصل میسج ہے جو آدم کو دیا گیا ہے. ایک تو سبق مل گیا اسے کہ یہ شیطان دشمن ہے, اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے جب 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہے تو اصل مقصد کیا ہے, کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ خالی کوئی تخیلاتی شے نہیں ہے, شیطان یہ ایک حقیقت ہے, اور وہ انسان کو کے ڈرتے ہیں اسے صراط مستقیم سے اتارنے کا, کے لیے اس کو ڈیریل کرنا پٹری سے اس کا مقصد ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ گھات پہ رہتا ہے, وہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا. خود محتاط ہونا چاہیے انسان کو اپنے طرز عمل, اپنے رویے پر, کہ کہیں شیطان مجھ پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا. کسی غصے کے وقت میں کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے, فوراً توجہ ہونی چاہیے کہ شیطان تو اس کے اندر بیچ میں یعنی شامل نہیں ہو گیا جو اپنی بات جو ہے اس وقت مجھ سے کروا رہا ہے. تو یہ ہے ایک محتاط طرز عمل, خبردار رہنا, کہ ایک وہ بھی ہے فیکٹر, اس کو نظر انداز مت کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. چنانچہ سورہ فاطر میں ہم پڑھیں گے, ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو. تو یہ ہے اس کے اندر سبق. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ جنت گمگشتہ حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. جو آسمانی ہدایت میں بھیجوں گا اپنے بندوں پر, جو نازل کروں گا اپنا کلام, جو اس کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا, وہ کامیابی حاصل کرے گا. تم اپنے عقل سے کوئی نظام بناؤ, اپنے لیے کوئی بھی ہے سسٹم تجویز کرو, کو راہ عمل خود بنا کر اس کے اوپر چلنا شروع کر دو, تو اس میں شیطان کی بھی جو ہے وہ وسوسہ اندازی اور آمیزش ہو سکتی ہے, تمہارے اپنے نفس کا بھی جو ہے اس کے اندر حصہ ہو سکتا ہے. تو راستہ جو تمہیں بتانا ہے وہ اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ, ایک چینل معین کر دیا ہے, اور وہ ہے نبوت و رسالت. اور جو کوئی اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے، اس راستے پر چلے، اسے وہ کامیابی حاصل ہوگی. ادروائز سب کا حشر جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوگا جہنم میں. یہ ہے اصل میں میسج جو بار بار قرآن دے رہا ہے. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، فإن له معیشة ضنکا، تو ان کے لیے معیشت ہے بڑی، زندگی ہے بہت تنگی کی، یہاں جینا جو ہے ان کے لیے بڑا دوبر ہو جائے گا. اور یہ دوبر کس اعتبار سے؟ وہی وہ بے کلی دل کی، بے اطمینانی، عدم سکون، ہر وقت ایک تشنگی اور پیاس کی کیفیت، اور پھر یہ ہے کہ جو دھر کا کل کیا ہو جائے گا، آئندہ کیا ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، پریشانیاں، کچھ چھن گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل مایوسی کی تصویر بن گئے، حزن اور غم اور رنج اور افسوس اسی کے اندر پورے جا رہے ہیں. یہ ساری یہ جینا جو ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ یہ معیشت غمکن ہے، یہ تنگی کا جینا ہے، گھٹن کی کیفیت ہے، ہر وقت جان جو ہے وہ ضیق میں ہے، ہر وقت کی پریشانیاں ہیں. اگر اللہ کو بلا دیا، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اس دنیا میں اسی قسم کی جو ہے زندگی تمہیں نصیب ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ پروردگار تم نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں دنیا میں تو میری آنکھیں ٹھیک تھی، میں دیکھتا تھا، بالکل صحیح تھی. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس آئی تھی میری آیات، وہی آسمانی ہدایت جس کی بات ہو رہی تھی، میں نے تیری رہنمائی کے لیے وہ ہدایات بھیجی ہیں، اپنی آیات، اپنا کلام نازل کیا. فنسیتھا، تو نے نظر انداز کر دیا، ہوں بلا دیا، اگنور کیا. وکذلک الیوم تنسا، اسی طریقے سے آج ہم تجھے فراموش کر دیں گے، بلا دیں گے، نظر انداز کر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو کہ جو حد سے بڑھنے والا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب بہت سخت بھی ہے، اور پھر وہ باقی رہنے والا ہے، دائم ہے. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا لوگوں کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی، کافی نہیں تھی ان کی سمجھ کے لیے کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. یمشون فی مساکنہم، اور یہ جو قریش ہیں، یہ مشرکین عرب، یہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے کھنڈرات میں سے. ان فی ذلک لآیات لیوم النہا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے شدہ نہ ہوتی، لکان الزام المعجل المسمہ، تو وہ عذاب ان پر مسلط ہو کر رہتا. اور اگر تیرے رب نے ایک وقت معین طے نہ کر دیا ہوتا، وہ اجل مسمہ، تو فوری عذاب ان کے اوپر آ جاتا. فصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، کہنے دیجئے انہیں اپنا خوش سے باطن نکالنے دیجئے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور آپ تو اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح و تحمید دونوں آ گئے اس میں، سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی. یہ کچھ اوقات کا یہاں بھی تعین ہے، نمازوں کا، تسبیح و تحمید کا. طلوع شمس سے قبل وہ فجر کا وقت ہے، اور غروب شمس سے قبل جو ہے وہ عصر کا وقت ہے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے، اس میں عشاء تو آ ہی گئی ہے، تہجد بھی شامل ہو جاتی ہے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى، اور دن کی حدوں پر، وہ حد کا تعین کس طور سے ہوگا، بہرحال ظہر کی نماز عام طور پر اس سے مراد لی گئی ہے. لَعَلَّكَ تَرْضَى، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اس کی جو برکات ہوں گی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی ان کافروں کے جو مختلف گروہ ہیں، ان کو جو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، اس پر آپ کی نگاہیں، آپ اپنی نگاہوں کو نہ جمائیے. زہرت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، چمک ہے. زہرا کا صحیح ترجمہ ہوگا چمک، چمک دمک، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. تو یہ جو ہے یہ اگر ہم نے کسی کو دیا ہے یہ ظاہراً ہے، کچھ چمک ہے ظاہری سی. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں، یعنی جو زیادہ دے کر ہم انہیں جانچیں پر پھر آزمائش کریں. یہ جو کچھ زیادہ ملا یہ لائبلٹی ہے ان کے، ان پر ہے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا. ورزق ربک خیر و ابقا، اور جو تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے، اور یہاں خاص طور پر اس سے مراد ہے یہ وہی جو آ رہی ہے سب سے اعلیٰ رزق، رزق الحسن، یہ قرآن مجید، یہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کے طلبگار نہیں ہیں. نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں آپ کو. والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت کی کامیابی تو اہل تقوی ہی کے لیے ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربک، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے آتا یہ کوئی نشانی، کوئی حصہ موجزہ اپنے رب کی جانب سے. یہ پھر وہی مطالبہ ہے جو بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا پہنچ نہیں چکی ہیں ان کے پاس وہ دلیلیں کہ جو اگلے صحیفوں میں مذکور ہیں، سات آسمانی کتابوں میں جو دلیلیں تھیں وہ ساری باتیں ان تک آ نہیں گئیں. کیسے قوموں نے جھٹلایا، وہ بھی یہی اعتراض کرتے رہے. پھر کیا ہوا، معجزات دیکھ کر بھی وہ قومیں ایمان نہیں لائی. پھر جب ان کا حشر ہوا تو کیا اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے سے اس سے پہلے ہی، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے، اتمام حجت سے پہلے ان کو عذاب سے ان پر ڈال دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو پھر انہوں نے ضرور کہنا تھا کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا. ونتبیع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ان کے مطابق زندگی گزارتے، ان پر ایمان لاتے اس سے پہلے کہ یہ جو ذلت اور رسوائی ہمیں ملی ہے. قل کل متربص فتربصوا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور کون ہے وہ کہ جو راہیاب ہے، جو منزل تک پہنچنے والا ہے. اس کے بعد بھی سورہ انبیاء، اور یہیں سے سترویں پارے کا بھی آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے. اس کے خاص طور پر چوتھے، پانچویں اور چھٹے رکوع میں انبیاء کا ذکر ہے، اور ان کا جو خاص طور پر ان کے معاملات تھے بحثیت عبد، اللہ کے نیک اور صالح بندے، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین، مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا، یہ پہلو جو ہے اس کو یہاں پر زیادہ نمایاں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، حساب کی گھڑی آیا جاتی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ کیا قیامت سب پر جو ہے وہ کھڑی ہے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت، نصیحت اور اس کے بعد کوئی نئی بات، کوئی نئی آیات جو آتی ہیں ان کے رب کی جانب سے. الا سمعوہ وهم یلعبون، مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں مگن رہتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، کان سے سنا ادھر سے اڑا دیا، کوئی توجہ دھیان نہیں. لاہیت قلوبہم، ان کے دل غفلت میں مدہوش. واسطر النجوى الذین ظلموا، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے چھپ کر آپس میں یہ سرگوشی کی. هل هذا الا بشر مثلكم، یعنی ویسے تو آیات پر توجہ نہیں دی کہ کیا پیغام ہے اللہ کا، کیا یہ کلام ہے، لیکن حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اب آپس میں وہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ہر حاضہ اضا بشر مثلکم، یہ شخص نہیں ہے مگر تم ہی جیسا انسان ہے. افتاتون السحر، تو تم کیوں پھنستے ہو اس جادو میں. وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کے زیر اثر آ رہے ہو، یہ تمہارے جیسا انسان ہے تو کیوں اپنے آپ کو پھنساتے ہو اس کے سحر کے اندر. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، سب کو سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا. بل قالوا اقواس واحلام، اب جو کچھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اللہ کا یہ کلام، اللہ کی آیات، اب اس کے بارے میں ان کے تبصرے ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس کو کنڈیم کرنا، ریجیکٹ کرنا، لیکن کیسے کریں، مختلف انداز ہیں. بل قالوا اقواس واحلام، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پریشان خواب ہیں، یہ تو کچھ پریشان خیالی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. بل اس طرح ہوں، کوئی اور کہتا ہے نہیں، یہ تو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے کوئی کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہیں، ان کے کلام میں وہ شعر کسی کیفیت ہے، اور وہ فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ اسی طریقے کی ہے جیسے کہ اچھے شعراء کے کلام میں ہوتی ہے. فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون، اور آخر میں اپنے اطمینان کے لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ کوئی نشانی پیش کرے، کوئی حصہ معجزہ لے کر آئے، جیسے کہ جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابقہ رسول بھیجے گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارے مطالبے پر یہ کوئی حصہ معجزہ نہیں دکھاتے تو پھر ان کی ساری باتیں جو ہیں ہمارے لیے بےمانی ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف توجہ دینے کی. یہ ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کا ان کا ایک انداز. ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها، نہیں ایمان لائے اس سے پہلے بھی کسی بستی والے کے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو، یعنی جو بھی جو ایمان نہیں لائے ہم نے اس سب کو ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا آپ یہ مان لیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر انسانوں ہی کو، آدمیوں کو ہی بھیجا تھا ہم نے، اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو ذرا پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. مشرکین عرب کے نزدیک یہودی اہل کتاب بہرحال اہل علم تھے، وہ صاحب کتاب، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان کو وہ سمجھتے تھے اہل علم. تو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھ لو، ان کے پاس سینکڑوں نبی اور رسول آئے ہیں، کیا وہ فرشتے تھے یا انسان تھے، جا کے معلوم کر لو. وہ سب انسان ہی تھے. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان پیغمبروں اور رسولوں کے کوئی ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو، یعنی کھانے کی انہیں ضرورت ہی نہ ہو، کوئی خاص کوئی سپر ہیومن نہیں تھے وہ کہ جنہیں کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ہو. وہ انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، جو بشری تقاضے اور بشری لمیٹیشنز ہیں وہ سب ان کے ساتھ وابستہ تھی. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ثم صدقناهم الوعد، اور پھر سچا کر دکھایا ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا. فانجیناهم، اور وہ کیا تھا کہ قوم تو ہلاک کر دی گئی جس نے انکار کیا، اور ہم نے انہیں بچا لیا. فانجیناهم، ہم نے ان رسولوں کو، ومن نشاء وردن کو ہم نے چاہا، ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہے ان کو بچا دیا. واہکتنا المسرفین، اور یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ ظالم، انہیں ہم نے ہلاک اور غارت اور تباہ و برباد کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے اتار دی ہے تمہاری طرف وہ کتاب کہ جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی موجود ہے. ذکرکم، اس ذکرکم کو دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس خطاب کے جو ہیں مخاطبین وہ قریش ہیں کہ دیکھو تمہاری طرف بھی ہم نے کتاب بھیج دی ہے، اہل کتاب کی طرف بھی تورات نازل کی تھی، اب ایک کتاب اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور تمہارے حصے کی یاد دہانی، ذکر، موعظت، نصیحت اس میں موجود ہے. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس میں کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. ہر طرح کے لوگ، جسے کہتے ہیں کہ مختلف مزاج رکھنے والے، جو بھی انسانی مزاج ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، مختلف مینٹل کیلیبر کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے لیے کا کوئی نہ کوئی تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہر شخص اس قرآن کے آئینے میں کہیں نہ کہیں اسے اپنی تصویر نظر آ جائے گی، ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آئے گی، ہر قوم کو اپنی تصویر نظر آئے گی، اور قیامت تک یوں محسوس ہوگا لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے کہ اس میں ہمارا ہی ذکر موجود ہے، تو یہ اس کا اعجاز ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بآیات الحکیم.